واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. انہیں پڑھ کے سنائیے، یہ نہیں کہا انہیں پڑھنے کو دے دیجئے، یہ خود پڑھ لیں، پڑھ کر سنائیے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تو زیادہ سمجھ میں آتی. یہی آیات آپ خاموشی سے گھر بیٹھ کے پڑھیں، یہ باتیں اس طرح دل میں نہیں اتریں گی جس طرح پڑھ کے سنانے میں. اور یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، تو اس لیے اگر آپ بھی کسی کو پڑھ کر سنائیں گے، مثلا یہاں سے گھر جا کر یہی قصہ آپ اپنے بچوں کو کھانے کے دوران، دوپہر کے کھانے میں سنا سکتے ہیں، یا کسی بھی موقع پر رات کی کہانی میں سنا سکتے ہیں، اور اس سے جو سبق نکلتے ہیں وہ سبق بھی ان کو دے سکتے ہیں. اور ویسے بھی دو بچوں کا واقعہ ہے باہم، تو بہن بھائیوں کی جو رقابت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک مفید اس میں ٹپس موجود ہیں. لیکن دین پھیلتا ہی کمیونیکیشن سے ہے. اچھی بات کو صرف اپنے تک محدود رکھنا اچھی بات کے ساتھ زیادتی ہے. اچھی بات کو آگے پہنچنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کا کلام صرف آپ تک نہیں رہنا چاہیے، دوسروں تک جانا چاہیے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. اور سب سے پہلے ابتدا کس سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، ان سب کو سنائیے، ہم جمع ہے، سب تک پہنچائیے. نبا خبر، ابنائے اصل میں تثنیہ ہے، دو بیٹے مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گئے ہیں، آدم، آدم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ ان کو سنائیے. لیکن کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ. یہ حق کی قید کیوں لگا دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شک یا شبہ نہیں تھا کہ آپ کوئی ناحق بات سنائیں گے، لیکن یہ باقی سنانے والوں کے لیے، آپ کو کہہ کر ہم سب کے لیے ایک شرط لگا دی گئی ہے. کسی بھی خبر کو، نبا خبر کو کہتے ہیں، اہم خبر، اس کا ہم اپنی آسانی کے لیے ترجمہ واقعہ کر رہے ہیں، اصل میں یہ ایک خبر ہے. خبر بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن نبا خبر عظیم کو کہتے ہیں، بڑی خبر، بڑا واقعہ. تو خبر کے بیان کرنے میں، کسی واقعے کو کوٹ کرنے میں سچائی کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، جو عام طور پر مفقود ہو گیا ہے. مثلا ہماری صحافت میں آپ دیکھیں، اخباروں میں آپ دیکھیں، بہت سے واقعات روزانہ کوٹ کیے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ صرف اخبار کی سیل بڑھانے کے لیے واقعے کے اندر کئی چیزیں بے وجہ میں اضافہ کر دی جاتی ہیں، یعنی کچھ جھوٹ یا غلط بیانی کا بھی اس میں عنصر شامل ہوتا ہے زیب داستان کے لیے. تو ہم سب جب کوئی خبر کسی کو سنانے لگے، کوئی واقعہ کہیں بتانے لگے، کوئی چیز رپورٹ کرنے لگے، یہ اصل میں رپورٹنگ ہو رہی ہے ایک طرح سے، تو رپورٹنگ کا پہلا اصول ہے کہ حق کے ساتھ ہو، سچائی پر مبنی ہو، اتنی ہی ہو جتنی بات دیکھی. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، یا بات کو ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے، یا مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے، اور اس طرح لوگوں کو مس لیڈ کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی تخریب کاری ہوتی ہے. کوئی بات آگے پہنچانے سے پہلے بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان پہلے اس کی تصدیق کر لے کہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. بعض وقت کسی مجلس میں بات کسی انداز میں ہوتی تو اس کے کانٹیکسٹ کو نکال کر اسے بالکل ایک دوسرے رنگ یا معنی میں بیان کر دیا جاتا ہے، جس میں بعض اوقات بیان کرنے والے کا اپنا کوئی انٹرسٹ شامل ہوتا ہے، اور اس طرح بسا اوقات دوسروں کے کردار پر حرف آتا ہے، یا ایسی خبریں بے چینی کا سبب بنتی ہیں یا فساد کا ذریعہ بنتی ہیں اور معاشرے کا امن و امان رخصت ہو جاتا ہے. شیطان کا حربہ ہے یہ، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جھوٹی خبریں بیان کر کے لایعنی بے مقصد چیزوں میں الجھا رہے اور پھر جھوٹ کا اتنا عادی ہو جائے، جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے بار بار، سماعون للکذب، جھوٹ کا اتنا عادی ہو جائے کہ سچ پڑھنا اس کو بے مزہ لگے اور سنجیدہ بات کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے. ناحق باتیں کرنے اور سننے والے کوئی سنجیدہ کلام پڑھ ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے، پھر ان کا دل ہی نہیں لگتا کسی ایسی مجلس میں جہاں کوئی سچ بیان کیا جا رہا ہو، کیونکہ انہیں تو مبالغے پر مبنی جھوٹی باتوں سے دلچسپی ہو چکی. یہ پورا انسانی مزاج بگاڑ دیتا ہے ناحق رپورٹنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر دراصل ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے. آپ سے نعوذ باللہ کسی ایسی چیز کی توقع نہ تھی کہ آپ کوئی جھوٹ ملائیں گے، تو قرآن نے خود تصدیق کر دی کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ دل نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں ملایا، جو کچھ اس نے دیکھا وہی بیان کیا. اور ما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں نہیں کرتے، حق بات ہی آگے پہنچاتے ہیں. اور جتنا جتنا انسان سچا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی بات میں وزن پڑتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ سچائی کے متلاشی رہیں، سچائی ہی کو سنیں، سچائی ہی کو آگے بیان کریں، اور ایسے ہی لوگ اپنی زندگی کو حقیقت پر مبنی رکھتے ہیں، نہ دھوکہ کھاتے ہیں اور نہ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اپنی صاف ستھری منزل کو جا پہنچیں گے. وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ ابْنَيْ آدَمْ، کیا ہوا تھا جب اس قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، تسمیہ کسی جا رہے ہیں، قربانن ایک قربانی، قربانی کلس قرب سے نکلا ہے، آف رے بے. قربانی کا مطلب ہے ایسا کام جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے. وہ اپنے خواہشات کی قربانی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حرام ناجائز چیز کو بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کی خاطر انسان اس حرام سے منہ موڑ لے کہ اللہ کو پسند نہیں، مجھے بھی پسند نہیں، خواہ دل میں کتنا ہی اترا ہوا کوئی چیز. تو نمبر ایک، خواہشات کی ہو سکتی ہے، اپنی آرام اور نیند کی ہو سکتی ہے، اپنے جان کی ہو سکتی ہے، مال کی ہو سکتی ہے، اور مال کی پھر کئی قسمیں ہیں، ان میں مثلا کوئی جانور قربان کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے کیا لازم ہو گیا کہ وہ ہر سال اس قربانی کی یاد میں جانور قربان کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے. لیکن افسوس کے کچھ لوگوں نے اس قربانی کو پیسے کا ضیاع قرار دیا کہ اس سے بہتر ہے آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں یا کسی کو گھر بنوا دیں. تو ایک تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ سارا سال آپ کہاں ہوتے ہیں غریب کی خدمت کرنے والے، کہ عین عید کے دن آپ کو غریب کی خدمت یاد آتی ہے. یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے یا ہمیں ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے اس سے ہٹانے کے لیے ہمیں خوبصورت سا کوئی ایسا وسوسہ ڈالے کہ وہ اہم حکم غیر اہم ہو جائے ہماری نگاہ میں. آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں قوموں کے شعار ہوتے ہیں، کچھ ریچولز شعار ہوتے ہیں، شعائر اللہ ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، اور ان شعائر کے لیے قومیں بہت کچھ خرچ کرتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جھنڈے لگانے پہ، جھنڈے بنانے پہ کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اب آپ کہیں کیا فائدہ اس کپڑے کو ضائع کرنے کا، کسی غریب کو آپ سوٹ سلوا دیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے اس وقت؟ اس لیے کہ غریب کا سوٹ اپنی جگہ ہے لیکن جھنڈے کی اپنی ضرورت ہے. بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ مونیومنٹس یا علامات یا مونوگرام یا کئی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرنے میں بعض وقت ہزاروں لگتے ہیں. تو قربانی جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دیگر اقوام بھی اپنے اپنے جو تہوار مناتی ہیں اس پر کچھ خرچ نہیں کرتی. کرسمس کے موقع پر کیا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوتا؟ برٹن میں ایک سروے ہوا تھا کہ کرسمس میں ایک ایوریج فیملی، ایوریج ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے ایک ایوریج فیملی کا، وہ 600 to 700 pounds ہوتا ہے جو کرسمس کے موقع پہ وہ خرچ کرتے ہیں، گفٹس کے لین دین میں، ڈیکوریشن میں، کھانے پینے میں، 600 to 700 pounds. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں؟ ایک پاؤنڈ آلموسٹ 90 rupees کا ہے. جیسے اگر ایک پاؤنڈ 90 rupees کا ہے تو 100 pounds کتنے ہو گئے، اور 700 pounds کتنے ہو گئے؟ 63,000. اور آپ کا بکرا کتنے کا آتا ہے؟ چلے ٹھیک ہے کہ ہماری اور ان کی پرسن آمدنی کے اس میں بھی فرق ہے یا کچھ، لیکن ایک ایوریج نکالی جائے تو کوئی بہت بڑی قربانی نہیں جو آپ کرتے ہیں. مگر اس قربانی میں کیا ہے کہ دوسرے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. وہ تو انشاءاللہ جہاں قربانی کا ٹاپک آئے گا وہاں میں اس سے بات کروں گی تفصیل سے، لیکن یہاں صرف یہ یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ قربانی کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس نہیں کرایا. یہ ابتدائی دور سے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، اس وقت سے جب دنیا میں ابھی نئے نئے انسان آئے تھے، ابھی ایک شخص فوت بھی نہیں ہوا تھا، قتل بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے قربانی کا ریچول موجود ہے. اس قربا قربانن، جب انہوں نے قربانی کی ایک قربانی. کہا جاتا ہے کہ دونوں کام کرتے تھے، قابیل کسان تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا، تو حابیل نے بکری کی قربانی کی اور قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے کچھ قربان کیا. اس دور میں قربانی کی قبولیت دنیا میں ہی معلوم ہو جاتی تھی کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور اس قربانی کو بسم کر ڈالتی جو قبول ہوتی تھی. فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک سے. ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. وجہ کیا تھی؟ اخلاص کی کمی. دینے میں تو دونوں نے اپنی اپنی چیز دی، ہو سکتا ہے کہ ایک نے عمدہ ترین چیز دی ہو اور دوسرے نے ردی بیکار چیز دی ہو. ایک نے دل کی خوشی کے ساتھ دی ہو، کیونکہ قربانی تو دل کی خوشی کے ساتھ دی ہوئی چیز ہے، مصیبت کے مارے نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے مصیبت کے مارے دی ہو. بہرحال یہاں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اصل وجہ کیا تھی، لیکن دکھا دیا گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں، ہم سب کے اعمالوں کا یہی ہو رہا ہے. ہم سب بظاہر بیٹھ کے اس وقت ایک کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے عمل اور قربانی یہاں آ کر اپنے وقت کی، آرام کی، بیٹھنے کی، جو بھی ہے مال کی، وہ بہترین طریقے پہ قبول ہو رہی ہوگی، اور بعض لوگوں کی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم سب کو کوئی بھی عمل کر کے یہ ضرور فکر ہونی چاہیے کہ قبولیت ہوئی کہ نہیں، اور خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو قبول کر لے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے. عمل کی توفیق ہو جائے تو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، احسن طریقے سے ہو، تو قبول ہو جائے. اب جب قبول نہیں ہوئی ایک کی، قال لأقتلنک، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ میں تو تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا. اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی تجھے مار دوں گا، اس نے جواب میں بہت عاجزی کے ساتھ کہا، قالا، سمجھانے کی کوشش کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ کسی عمل کی قبولیت کی بنیاد تقویٰ ہے، کہ کوئی کام کتنا زیادہ اللہ کے احساس سے کیا گیا ہے، اللہ کی محبت میں کتنا کام ہوا، اللہ سے ڈر کے کتنا کام ہوا، نیت کیسی تھی، دل میں کون تھا، کس کی خوشی کے لیے کیا احساس تھا، کیونکہ تقویٰ دراصل گاڈ کانشیسنس ہے، اللہ تعالی کا احساس ہونا. اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تقویٰ والوں کی قربانی قبول کرنے کا حکم دیا ہے، کا وعدہ فرمایا. یہاں ایک اور بات ذکر کرتی چلوں جو عموماً مشہور ہے، کہ ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا عورت پر. وہ دونوں، یہ اسرائیلی روایات میں، کسی صحیح سند سے کسی صحیح حدیث میں یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن فرض بنتا ہے نا کہ بعض اسرائیلی روایات کا تھوڑا سا انالیسس کر لیا جائے، اور اس کو بھی عورت کے خلاف ایک ایشو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عورت ہی سبب تھی پہلے قتل کی، اور عورت ہی، یہ عیسائیوں کے ہاں اس واقعے سے یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک لڑکی سے دونوں لڑکے یا دونوں بھائی شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شادی کر لے. تو جب ایک کی قبول ہوئی اور اس نے کہا کہ اب ظاہر ہے میرا حق ہے شادی کرنے کا، تو دوسرے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ اس لڑکی سے میں شادی کر سکوں. یہ سب ایسے ہی کہانی لگتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہو یا کوئی اور ہو، جو چیز ہمارے لیے بہت ریلیونٹ نہیں، اس کی تفصیل میں جانے اور اس کی قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالحق، حق کے ساتھ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کئی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ قرآن پڑھاتے ہوئے بنی اسرائیلی قصے کہانیاں بہت کوٹ کرتے ہیں، اور اصل مقصد بھول کے سارا وقت کہانیاں سنانے میں لگا دیتے ہیں. تو نمبر ایک تو یہ کہ جن کہانیوں کی بنیاد نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی صحیح روایت نہیں، ان کو بہت امپورٹنس بھی نہیں دینی چاہیے. بس ٹھیک ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت عبرت کی نگاہ جو ہے وہ جاگتی رہنی چاہیے، کھلی رہنی چاہیے کہ کچھ سیکھیں، اپنے عمل کو بدلیں. ہم اس میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ان کیریکٹرز میں سے، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہم تو نہیں، کہ جب ہم سے کوئی کام صحیح نہ ہو تو ہم دوسرے کو بلیم کر کے اور دوسرے پہ ساری چیز ڈالنا چاہیں. اس نے کہا لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، میں نہیں پھیلانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف، لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں، یعنی تو مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو میں قتل نہیں کرنا چاہوں گا، میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا ہاتھ باندھ کے کہ یہ لو قتل کر لو مجھ کو. مطلب یہ ہے کہ میں نہیں قتل کرنا چاہوں گا. تو دھمکی دیتا ہے قتل کی تو میں نہیں دوں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. کتنا بڑا سبق ہے اس بات میں، کتنا بہترین کردار ہے حابیل کا. پہلے نمبر پر بات سمجھائی کہ دیکھو تقویٰ والوں سے قبول ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیلف پروجیکشن کرے کہ میں متقی ہوں، لیکن اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اب واقعی اس کا متقیانہ کردار ابھر کر آتا ہے سامنے. یہی تقویٰ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے بھی، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کرے بھی، تو جواب میں آپ اس کے لیول پہ نہ آئیں، ویسی بھونڈی باتیں نہ کریں. غصے میں بعض اوقات ایک شخص اخلاق کی حدود پامال کر جاتا ہے. متقی شخص ایسے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ اگر ایک شخص گالی دے رہا ہے تو مجھے گالی نہیں دینا. اس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اپنے آپ کو رکھیے کہ کوئی شخص آ کے کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سن کر کہ کوئی کہے آپ کو، ہم تو چھوٹی سی بات کو تانا دے دے تو ہم فوراً ہی لوٹانے کی کرتے ہیں، چین نہیں آتا جب تک وہ اس پہ چسپا نہ کرنے پلٹا. اس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا، بہت عظیم اخلاق ہے کسی کے جواب میں یوں کہا جائے. اور کیوں نہیں کروں گا کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, یہی تو تقویٰ ہے. انی اریدو, میں تو چاہتا ہوں, انتبو اب اسمی, کہ تو لوٹے میرے گناہ کو لے کر بھی, و اسمی کا اور اپنے گناہ کو بھی. فتکون من اصحاب النار, تو تو آگ والوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین, اور ظالموں کی جزا ایسی ہی ہوتی ہے. اب یہ کیوں کہا, یعنی اگر تقویٰ والا تھا تو یہ کیوں چاہا کہ دو گناہ اس کا بھائی سمیٹ لے؟ یہ دراصل اسے احساس دلانا تھا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے قتل کیا تو نہ صرف یہ کہ میرے قتل کا گناہ تجھ پر ہوگا, بلکہ یعنی تیرے قتل کا گناہ تجھ پر ہوگا بلکہ میرے قتل, اگر یعنی کہ میرے قتل کرنے کی جو حص ہوگی اس کا بھی گناہ ایک طرح سے تجھ پر ہی ہوگا. اس کو میں ایک حدیث سے واضح کرتی ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے دو لشکروں یا صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے, پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن میں, کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے, یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے, تو آپ نے فرمایا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قاتل کو قتل کا گناہ بھی ملتا ہے, اور نمبر دو مقتول کے سارے گناہ بھی قاتل کے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا مفہوم, کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ. قاتل کا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا. اور میرا گناہ کیا ہے, یعنی مقتول کا گناہ کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں جو خطائیں ہوئی تھیں وہ مقتول سے تو معاف کر دی جائیں گی, لیکن اس کی سزا کس کو ملے گی؟ قاتل کو. حالانکہ گناہ کس کے تھے؟ وہ مقتول کے. سمجھ گئے اس بات کو؟ ہے نا, واضح ہو گئی نا. اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیں. انی اریدو, میں چاہتا ہوں, انتبوء, کہ تو پلٹے. یہ کل بھی آپ نے لفظ سید الاستغفار میں پڑھا تھا نا, تبوء, ابو وہی لفظ ہے, با سے باو بغضب, پیچھے پڑ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تو لے جائے, تبوا پلٹے سے مراد یہ لے جائے, مستحق ہو. کس کا؟ بے اسمی, میرے گناہ کا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سے گناہ ہیں جو قاتل کو ملیں گے؟ مقتول کے گناہ, قاتل کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے. کون سے گناہ؟ نمبر ایک, جو اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے. جو اس نے اپنی پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہوں گے. اور نمبر دو, کہ اگر جواباً میں بھی بدلے میں تجھے قتل کر سکتا, تو وہ جو ارادہ تھا بدلے کا, وہ اس قتل کا بھی گناہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں, قاتل تو آگ میں ہوگا, مقتول کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا مقتول اس لیے ہوگا کہ اس کا بھی ارادہ تھا قتل کرنے کا, اگر اس کا پورا ہو جاتا تو وہ قاتل شمار ہوتا, لیکن اس کا پورا نہیں ہوا تو اس کی جو نیت ہے کہ میں بھی قتل کروں گا, تو وہ نیت گناہ بن کر شامل ہو گئی. کس میں؟ قاتل کے گناہوں میں. اس کیس میں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی, لیکن حق تو بنتا تھا نا کہ جان کے بدلے جان ہے. بہرحال فتکون من اصحاب النار, اور بیسیکلی معنی یہی ہے کہ مقتول کے گناہ قاتل کے اعمال نامے میں ڈال دیے جاتے ہیں. فتوات له نفسه قتل اخیه, تو آمادہ کر دیا, آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے. کس چیز کو؟ قتل اخیه, اپنے بھائی کے قتل کو. توع, توعن, تدریجی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے, آہستہ آہستہ, سٹیپ بائی سٹیپ. اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. فقتلہ, تو اس نے اس کو قتل کر ڈالا. فاصبح, تو وہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ من الخاسرین, خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے ہم سب کے, وہ یہ ہے کہ حسد کی برائی اور حسد کی آگ, یہ بنیادی طور پر تو حسد بنا تھا نا سبب قتل کا. ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیوں کیا تھا, سبب کیا تھا؟ حسد, کہ تمہاری نیکی کیوں قبول ہوئی, تمہاری اچھائی کیوں قبول ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جب حسد کی آگ کسی شخص کے اندر ابھرتی ہے, بھڑکتی ہے, تو وہ اس شخص کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکے. وہ بس ایک ہی بات سمجھ سکتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے حریف کو ختم کر دے, جس کو وہ نعمت ملی ہے اسے ختم کر دے. اب دیکھیں کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے یا انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا, لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں, اور اس واقعے میں یہ سبق بھی ہم کو ملے گا کہ حابیل کے تقویٰ کی جو خوبی تھی اس کا صلہ اس کو دنیا میں مل گیا, کہ اس نے ایک طرح سے شہادت کی موت پائی. اور قابیل کا جو حسد تھا اس کی سزا اور اس قطع رحمی, اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل گئی, کہ اس کے بعد اسے سخت ندامت اٹھانا پڑی جس کا ذکر آگے آئے گا.